بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیات 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے، اس کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آس پاس سنیں گے، جس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، اور اس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی انقلاب کے ذریعے اس عظیم مشن کا آغاز کیا ہے جس کا راستہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کے آغاز میں فرما دیا تھا کہ ظلم اور ظالم کے خلاف قیام ہی ہماری تحریک کا مقصد ہے، اور آج اسلامی جمہوریہ ایران بھی اسی بنیاد پر ظلم کے خلاف جد و جہد اور مظلوموں کی حمایت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے اور ہر حال میں اس پر عمل کرتا رہے گا۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ جہر سعودی اتحاد کی وحشیانہ جہریتوں اور ظالمانہ محاصرے کے جواب میں سعودی عرب کے مختلف حساس مراکز اور آرامکو تنصیبات پر یمنی فوج کے جوابی حملے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے احتجاجی دھرنے میں بڑی تعداد میں خواتین کی شرکت، حکومت کے خلاف لڑائی کو کامیاب بنانے کا اعلان۔ پاکستان کے الگ الگ علاقوں میں دہشت گردوں خلاف کارروائیوں کے بعد وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس، بڑے شہروں میں دہشت گردی کے واقعات کے خدشات کا اظہار۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ یمن کے مسلح افواج نے عوام پر جہریت کے جواب میں سعودی عرب کے اہم اور حساس نیز فوجی ٹھکانوں پر 14 ڈرون طیاروں اور 8 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ڈرون طیاروں اور میزائل یونٹ نے سعودی عرب کی جہریت کے جواب میں آل سعود کی حساس تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں کے دوران راسد تنورا بندرگاہ میں آرامکو کمپنی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے کہا کہ اسیر اور جیزان میں بھی سعودی عرب کے فوجی ٹھکانوں پر 4 ڈرون طیاروں اور 7 بدر نامی میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ حملے یمنی عوام پر سعودی اتحاد کی مسلسل جہریت اور یمن کے ظالمانہ محاصرے کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سعودی عرب کی جہریت کا سلسلہ جاری ہے، سعودی حکومت کے فوجی ٹھکانوں پر جوابی حملے انجام پاتے رہیں گے۔ دریاسنا ریوٹرز نے عینی شاہدوں کے حوالے سے رپورٹ دی کہ مشرقی سعودی عرب میں الزہران شہر میں دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے دفاعی حملے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ صوبہ معارب میں سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں کو انصار اللہ کے مقابلے میں شرمناک شکست کا سامنا ہے، اور اسی سے بوکھلا کر سعودی اتحاد اب دارالحکومت سنا کے عوام کو بمباری کا نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری جانب یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جارح سعودی اتحاد کی کوئی حمایت نہ کرے، اس لیے کہ یمنی فوج اور یمنی عوام کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کریں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس سے حملے بند کیے جانے کی درخواست عالمی قانون و اصول کے منافی ہے، اس لیے کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت ہمیشہ یمنی عوام پر حملے بند اور یمن کا محاصرہ ختم اور قیام امن کی ضرورت پر زور دیتی رہی ہے۔ یمن کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ صوبہ مارب میں سب سے بڑے جنگی محاذ پر گزشتہ 6 برسوں سے جنگ جاری ہے اور یہ صوبہ ہمیشہ بیرونی افواج کا اڈہ بنا رہا ہے، جہاں القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کے عناصر نے بھی اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، اور یہ علاقہ مسلسل جہر اتحاد کے فوجیوں اور اہلکاروں اور اسی طرح دہشت گرد عناصر کی پناہ گاہ بنا رہا ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کی وزارت خارجہ کے بیان میں بھی کہا گیا کہ صوبہ مارب میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس پر جنگ کا الزام لگایا جانا غیر حقیقت پسندانہ ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے سعودی عرب میں یمن کی مسلح افواج کی وسیع فوجی کارروائی کا اعتراف کیا ہے۔ سعودی عرب کی واس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان ترکی المالکی نے سعودی عرب کی آرامکو آئل تنصیبات اور راس التنورہ بندرگاہ پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس حملے سے تیل کے عالمی ذرائع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا کہ راس التنورہ بندرگاہ میں تیل کے ذخائر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حملے کا نشانہ بنے ہیں، اور یہ حملہ ڈرون طیارے سے کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مشرقی سعودی عرب کے شہر الزہران میں آرامکو کمپنی سے وابستہ علاقے کے قریب بھی ایک بیلسٹک میزائل لگا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کا موضوع کوئی سگنل بھیجنے یا پیغام روانہ کرنے کا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایران کا موقف واضح ہے کہ ایٹمی معاہدے میں شامل ہونے سے پہلے امریکہ تہران مخالف تمام پابندیاں ختم کرے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاملہ اچھے پیغامات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22/31 پر عمل درآمد اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ وہ فرانسیسی سفارتکار کے اس بیان پر تبصرہ کر رہے تھے کہ ایران نے اٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے حوالے سے مثبت پیغامات ارسال کیے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے اجلاس معمول کے مطابق اور باقاعدگی کے ساتھ ہوتے ہیں، مگر ان کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی جاتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے عالمی کیتھولک رہنما پاپ فرانسس کے دورہ عراق کے بارے میں کہا کہ یہ دورہ بہت اچھا اور تعمیری تھا۔ انہوں نے کہا کہ عراق اپنے عوام کی بہادری، مرجعیت کی درایت اور دہشت گردی خلاف بہنے والے پاکیزہ خون کی برکت سے سلامتی کی منزل پر پہنچ گیا ہے، اور یہ دورہ نیز اس طرح کے دوسرے اعلی عہدیداروں کے دورے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ عراق میں امن و امان قائم ہو گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پاپ فرانسس کی آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سے ملاقات کے بارے میں کہا کہ ملاقات بین المذاہب ہم آہنگی اور قربت کی علامت ہے، اور دنیا میں تشدد اور انتہا پسندی کے فروغ کی باتیں کرنے والوں کے برخلاف یہ ملاقات تہذیبوں کے درمیان ڈائلاگ، امن، دوستی اور تعاون کے پیغام کی حامل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے موقف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ انصاف پر توجہ، عالمی مشکلات کے حل میں ایمان کے کردار، پابندیوں کے خاتمے اور فلسطینیوں کے حقوق کی بالادستی کا جو پیغام اپنے پاپ کے ساتھ ملاقات میں دیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ دوسری جانب ایران کے نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایٹمی معاہدے واپسی کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو اسے تہران کے خلاف آئے تمام پابندیاں فی الفور اٹھا لینی چاہیے۔ شام اور عراق کی عمر میں ناروے کے خصوصی نمائندے ہیرالڈ اسٹار سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار کا کہنا تھا کہ یہ تہران پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایٹمی معاہدے کی پہلی والی حالت میں دوبارہ لوٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی فوج کے کوآرڈینیٹر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک بحریہ خلیج فارس سے لے کر بحر ہند کے آزاد سمندری علاقوں میں جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنے اور ملک کے دفاع کو پائیدار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس یونیورسٹی میں شہید سیاد شیرازی جنگی کورس میں شرکت کرنے والے افسروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فوج کے کوآرڈینیٹر ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے اسٹریٹجک بحریہ کی اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ریئر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں نے سمجھ لیا ہے کہ سمندر اور خاص طور سے کھلا سمندری علاقہ نیز دنیا کے سوغل جیشی نقاط سے متصل بین الاقوامی آبی گزرگاہیں اسٹریٹجک اہداف کو آگے بڑھانے کا کم خرچ ترین ذریعہ ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میدان میں رقابت کے ذریعے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی بالادستی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار سمندری سلامتی کے قیام، دہشت گردی خلاف جنگ اور خاص طور سے خلیج عدن میں بحری قزاقی کے انسداد کے حوالے سے ایرانی فوج کے اسٹریٹجک بحریہ کی طاقت اور توانائی پوری دنیا پر ثابت ہو چکی ہے۔ بری فوج کے کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ بحری تہذیب میں سمندر کو دنیا بھر کی قوموں کے ساتھ رابطوں کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ عسکری بحری بیڑے کسی بھی ملک کی بحری طاقت کا اہم ترین جز شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ اگر ہم طاقتور بحری بیڑوں اور فعال دفاعی سفارتکاری کے خواہاں ہیں تو ہمیں ملکی ساحلوں پر پائی جانے والی گنجائشوں سے بھرپور اقتصادی فائدہ اٹھانے اور زندگیوں کو سمندر سے جوڑنا ہوگا۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کی حمایت میں عالمی یوم خواتین کے موقع پر پنجاب کے مختلف شہروں سے خواتین نے دہلی کی سرحدوں کی جانب مارچ کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کسانوں کی تحریک خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یوم خواتین پر وہ پنجاب کے مختلف شہروں سے ٹیکری بارڈر پہنچی، جہاں کسانوں کے احتجاجی دھرنے 100 روز سے جاری ہیں۔ پیر کو احتجاجی دھرنے کے مقامات پر عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے خاص انتظامات کیے گئے تھے، جس کے دوران تحریک میں خواتین کی حصہ داری کو بڑھاوا دیا گیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے خواتین نے کہا کہ کسانوں کی تحریک میں خواتین کو بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور کسانوں کی اس لڑائی کو کامیاب بنانا چاہیے۔ بتایا گیا کہ ٹیکری بارڈر پر تحریک میں شامل ہونے والی خواتین کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر مہندی بھی لگائی گئی، جسے انقلاب کی مہندی کا نام دیا گیا، اور مہندی کے رنگ سے ہی خواتین نے اپنی ہتھیلیوں اور ہاتھ پر انقلاب زندہ باد کے نعرے لکھے تھے۔ پچھلے 100 دن سے زائد عرصے سے دہلی کی سرحدوں ٹیکری سنگھو اور غازی پور بارڈر کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ ہندوستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کو لے کر اس ملک کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں شدید ہنگامہ ہوا اور کارروائی معطل کرنا پڑی۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے کے مسئلے پر بحث کرانے کے سلسلے میں ایوان میں پیر کے روز حزب اختلاف کی جماعتوں نے شدید ہنگامہ کیا اور حکومت پر عوام پر بے تحاشا دباؤ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ ہنگامے کی وجہ سے 3 بار کے التوا کے بعد مقامی وقت کے مطابق 1:30 بجے جب ایوان کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین وندنا چوہان نے کہا کہ ان کے پاس اراکین کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ متعدد اراکین نے چیئرمین سے اپیل کی تھی کہ کارروائی کے وقت میں تبدیلی کی جانی چاہیے، اسے توجہ میں رکھتے ہوئے اب ایوان کی کارروائی باقاعدہ وقت یعنی صبح 11 بجے سے شام 6 بجے تک چلے گی۔ اس کے بعد انہوں نے ایوان کی کارروائی منگل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ ہندوستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے لگاتار اضافے پر اس ملک کے عوام میں شدید برہمی پائی جاتی ہے، جبکہ اس ملک کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ہنگامہ کیا جاتا رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ملک میں دہشت گردانہ حملوں کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ پایا جاتا ہے۔ شیخ رشید نے پاکستان کی سلامتی کے قیام میں سیکورٹی اداروں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستانی افواج اور پولیس نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کو شکست دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے گزشتہ روز بھی 5 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے دوبارہ منظم ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے شمالی اور جنوبی وزیرستان میں 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران 5 دہشت گردوں کو ہلاک کیا، جن کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کے ادارے ISPR کہنا ہے کہ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چیک پوسٹوں، فوجی قافلوں پر حملے اور دوسری دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 1 سرکاری وکیل ہلاک ہو گیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کابل پولیس کے مرکز نے اعلان کیا کہ میر اویس سمدی نامی ایک سرکاری وکیل کابل کے 5ویں سیکورٹی زون میں واقع علاقے کمپنی میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ کا نشانہ بنایا اور ہلاک ہو گیا۔ اتوار کے روز بھی کابل کے مشرقی علاقے میں بارودی سرنگ کے ہونے والے ایک دھماکے میں 1 شخص ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ دراصل افغان خواتین نے اپنے ملک سے جنگ و تشدد کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے کابل میں خواتین کے دن کے مناسبت سے اپنے ایک پروگرام میں تاکید کی کہ امن مذاکرات میں خواتین کی دوشنوں کی محنت و ثمرات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی نے شمالی عراق کے صوبہ صلاح الدین کے جنوبی علاقے پر داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کے اتوار کی رات کے حملے کو پسپا کر دیا۔ صابرین نیوز چینل نے رپورٹ دیا کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی سے وابستہ اصحاب اہل الحق کے 41ویں بریگیڈ نے صوبہ صلاح الدین کے جنوب میں واقع تل الذہب کے قریب داعش عناصر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ عراقی ذرائع ابلاغ نے اس کارروائی میں دہشت گرد داعش گروہ کے عناصر کو پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ عراق نے 3 برسوں کے محاذ آرائی اور کارروائی کے بعد 2017 میں دہشت گرد گروہ داعش کی شکست و ناکامی کا اعلان کیا، مگر اس ملک کے مختلف صوبوں من جملہ دیالہ، کرکوک، نینوا، صلاح الدین، المبار اور بغداد میں بعض روپوش دہشت گرد عناصر نے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے عراق کے امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش جاری رکھی، جس کے بعد عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے ان دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے بھی اپنی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ البتہ عراق و شام کے سرحدی علاقے میں امریکہ کے مشکوک کارروائیوں اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کے تحت داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر کو منظم کرنے کی امریکی کوششیں تیز ہو گئی ہیں، جس پر عراق میں تشویش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، اور مختلف عراقی گروہوں اور جماعتوں نے بھی عراق سے امریکی فوجوں کے انخلاء کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ممتاز تجزیہ نگار حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔
حسین تقوی صاحب، غاصب سینی حکومت کے حکام اپنے الزام باطل میں ایران کے خلاف ہمیشہ بیانات دیتے رہتے ہیں، آپ اس قسم کے بیانات کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے حسین اختر صاحب، کے غاصب صہیونی حکومت کے حکام گاہ بگاہ زبان درازی کرتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف زبان کھولتے رہتے ہیں، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران کے جو حکام ہیں کبھی بھی انہوں نے ان کی ان دھمکیوں اور ان کے ان بیانات کو سنجیدہ نہیں لیا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی بھی، اگر ہم گزشتہ 1 سال کے دوران آپ کے بیانات اور تقاریر کی طرف نگاہ ڈالیں، تو ایک مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ ہمارا اصل دشمن ہے ہی نہیں، ہماری اصل دشمن ہے ہی نہیں، اور ان کا قد اور قوارہ یعنی کہ ان کا وہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ مثلاً ہم سے مثلاً دشمنی کریں، چونکہ اگر انہوں نے کسی قسم کی بھی اس حوالے سے کوئی غلطی کی ایران پر حملہ کرنے کی، تو تل ابیب و حیفا کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا جائے گا۔ بہرحال اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ مثلاً دندان شکن جواب دیا ہے ان کے بیانات کا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ گزشتہ اگر ہم 2 دہائیوں کے دوران دیکھیں تو اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی دفاعی طاقت کو بے تحاشا مضبوط کیا ہے، اور انقلاب اسلامی ایران کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی جو دشمنی ہے وہ اس کی جو تاریخ ہے وہ 40 سال پرانی ہے، کہ جب اس سرزمین سے اس کی بساط کو لپیٹ دیا گیا تھا اور علاقے میں اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ تو یہ دشمنی غاصب صہیونی حکومت جس کا اظہار کرتی رہتی ہے، اور اسلامی جمہوری ایران نے جو خطے میں فلسطین کے حقوق ہیں ان کی تحفظ کے لیے، اور فلسطین کی جو کاز ہے، فلسطینی عوام کی جو جدوجہد ہے، اس کی ہمیشہ جو ہے وہ حمایت اور تائید کی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو برداشت نہیں ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت کے اس اعلان کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہاں پر میں اپنے تمام سامعین کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اسٹریٹجک اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنی جو دفاعی طاقت ہے اس کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ دفاعی طاقت ایران جس کا اظہار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایران کی یہ طاقت ہے تو وہ ایران کے پڑوسی ملکوں کی طاقت ہے، اگر ایران مضبوط ہوگا تو ایران کے جو پڑوسی ملک ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ایران نے یہ دفاعی طاقت جو ہے وہ مثلاً صرف شو کے لیے جو ہے وہ رکھی ہے، نہیں، بلکہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران کو موقع ملا تو انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا، اور اس اظہار کا جو ایک بیان ثبوت ہے وہ عین الاسد کی جو امریکی چھاونی تھی عراق میں شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد، جہاں سے اس حملے کا منصوبہ ان پر جو ہے بنایا گیا تھا، ایران نے بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا اور وہاں پر جو ہے وہ میزائل فائر کیے اور شدید نقصان جو ہے وہ امریکہ کی فوج کو اٹھانا پڑا ہے۔ بہرحال یہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، وقت دامن وقت میں بھی اب گنجائش نہیں ہے، بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام سامعین کی خدمت میں کہ یہ صہیونی حکومت کی گیدڑ بھبکیاں ہیں اور وہ سوائے جو ہے وہ دھمکیوں کے اور کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ اسلامی جمہوری ایران نے اپنے دفاعی سیکٹر کو جو ہے وہ مضبوط کر رکھا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔
جی حسین تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لیے، اور ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ دنیائے کیتھولک کے رہنما پاپ فرانسیس کا 3 روزہ دورہ عراق، کے جو گزشتہ جمعے سے شروع ہوا تھا، اختتام کو پہنچ گیا۔ اس دورے کے اختتام کے ساتھ چند نکات کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاپ فرانسیس عیسائیوں کے رہنما ہیں اور ان کے پاس کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کا اختیار نہیں ہے۔ اس بنا پر شروع سے ہی یہ طے نہیں تھا کہ پاپ کے دورہ عراق کا کوئی نتیجہ برآمد ہو، بلکہ یہ دورہ صرف اور صرف تاریخی نوعیت کا حامل تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیائے کیتھولک کے رہنما نے ایک شیعہ اکثر آبادی والے مسلمان ملک کا دورہ کیا ہے، اور اس میں دنیائے تشیع کے بزرگ مرجع تخلیص سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ اس بنا پر اگر اس دورے میں مختلف موضوعات، من جملہ مذاہب کو ایک دوسرے سے قریب لانے، عدم تشدد، مذہبی امتیازی سلوک کی روک تھام اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد پر تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ موضوعات اس سے قبل بھی مذہبی رہنماؤں کی تشویش کا باعث رہے ہیں، ان پر عمل درآمد عراق کی حکومت کے عزم و ارادے اور اس ملک کے داخلی صورتحال سے مربوط ہیں۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پاپ کا دورہ عراق عالم تشیع میں نجف کے حوزے کی تقویت کا باعث بنا ہے۔ اس قسم کے افکار سے پہلے دنیائے تشیع میں مرجعیت کی مرکزی حیثیت کو نظر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ نجف کا حوزہ اور خود آیت اللہ سستانی کی شخصیت ایک اعلیٰ و عرفہ مقام کی حامل ہے، اور پاپ کے دورے سے اس کے مقام و منزلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اعلیٰ و عرفہ مقام ہی ہے کہ جس کے باعث دنیائے کیتھولک کے رہنما نے ذاتی طور پر آیت اللہ سستانی سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی ہے۔ حوزے کی تقویت کا نظریہ سب سے پہلے دنیا تشیع میں حوزہائے علمیہ کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے مقصد و ہدف سے پیش کیا گیا ہے، کہ البتہ جو قم المقدس کے حوزہ علمیہ کے اساتذہ کی کونسل کے بیانیہ کے ساتھ خاک میں مل گیا۔ اس بیانیہ میں آیت اللہ عظمیٰ صدر علی سستانی اور پاپ فرانسیس کے درمیان ہونے والی ملاقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیا ہے کہ اس وقت شیعہ علماء کرام، روحانیت، حوزہ علمیہ اور دینی انجمنوں کے لیے یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ اس ملاقات کو ایک مثالی نمونہ قرار دیتے ہوئے ادیان و مذاہب کے درمیان گفتگو کے باب کو کھولیں اور اس حوالے سے آگے کی طرف قدم بڑھائیں۔ اس دورے کے حوالے سے تیسرا نقطہ سیاسی نوعیت کا ہے۔ عراق کے سیاسی عمل، خاص طور پر موجودہ زمانے میں، مختلف گروہوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے، اور مصطفیٰ القاظمی کی حکومت بھی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اگرچہ پوپ کے اس تاریخی دورے کی سیکورٹی کی بحالی القاظمی کی حکومت کے ذمے تھی، جس نے بہترین طریقے سے اپنی اس ذمہ داری پر عمل کیا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ دورہ بغداد حکومت، خاص طور پر اس ملک کے وزیر اعظم کے لیے کوئی سیاسی کامیابی کا باعث بنے۔ وہ چیز جو نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ حکومت کے حامی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دورے سے سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ کردستان کے اربیل کی مقامی حکومت کی جانب سے یہ سیاسی کوشش بھی انجام دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر کردوں اور کردستان کے علاقائی حکومت کے موقف کو رائے عامہ کے سامنے برملا کیا جائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُورِ غَا پَیْدَا زَمِنْ اَزْ هُو بِعُو سَاكِنْ فَلَكْ دَرْ عِشْقِ يُشَيْدَا دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غل بسر۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس عید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 اسفند، 24 رجب اور 8 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 24 رجب سن 339 ہجری قمری کو مشہور ایرانی فلسفی، ریاضیدان اور سائنسدان ابو نصر محمد فارابی کا انتقال ہوا۔ وہ 269 ہجری قمری میں موجودہ افغانستان کے جنوبی علاقے فاراب کے نزدیک پیدا ہوئے۔ محمد فارابی ابتدائی تعلیم کے بعد تعلیم کی تکمیل کے لیے بغداد چلے گئے اور منطق اور فلسفے کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنی ذہانت اور محنت سے اپنے زمانے کے اکثر علوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فلسفے پر ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اس عظیم فلسفی نے مختلف فلسفیوں، خاص طور سے ارسطو اور افلاطون کے نظریات کو برعکس ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ فلسفے کا صرف ایک ہی اصول ہے۔ انہوں نے ریاضی کے موضوع پر بھی بہت تحقیقات اور ایجادات کی ہیں اور اس سلسلے میں کتابیں بھی لکھی ہیں۔ محمد فارابی کا دمشق میں انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ چوبیس رجب سن 7 ہجری قمری کو جنگ خیبر میں لشکر اسلام نے لشکر یہود کو شکست دی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ یہودیوں نے مدینے کے شمال میں واقع خیبر میں 7 مضبوط قلعے بنائے تھے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ سن 7 ہجری قمری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح خیبر کی بشارت دی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان چند قلعوں کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن لشکر اسلام 2 مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں ناکام رہا۔ بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپاہ اسلام کے کمانڈروں کے اجتماع میں فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ خدا اسی کے ذریعے اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ اگلے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو لشکر اسلام کا سردار مقرر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ جنگ کی اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا۔ چوبیس رجب سن 1212 ہجری قمری کو عظیم اسلامی عالم و عارف علامہ سید محمد مہدی بحر العروم نے وفات پائی۔ وہ سن 1155 ہجری قمری میں عراق کے مقدس شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ علامہ بحر العلوم جوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف چلے گئے۔ نجف پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان کو دینی مرجعیت حاصل ہو گئی اور حوزہ علمیہ نجف کے سربراہ منتخب ہوئے۔ علامہ بحر العلوم کو رفائی اور فلاح و بہبود کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بہت عزت اور مقبولیت حاصل تھی۔ سید بحر العلوم نے 7 سال مشہد میں اور 2 سال حجاز میں قیام کیا، جہاں انہوں نے گران قدر خدمات انجام دی، اور انہی کی بدولت مکے کے امام جمعہ نے شیعہ مذہب اختیار کیا۔ علامہ بحر العلوم نے گران قدر کتابیں بھی لکھیں اور ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ آٹھ مارچ سن 1875 عیسوی کو اردو کے ایک نامور مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دبیر کی وفات ہوئی۔ وہ 29 اگست 1803 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ میں فارسی اور عربی علوم میں مہارت حاصل کی۔ بچپن سے ہی مدح اہل بیت کا شوق تھا۔ کم عمری سے مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور عمر کے 60 برس مرثیہ گوئی میں بسر کیے۔ ان کے کلام کا خاص جوہر زور بیان، شوکت الفاظ، بلندی خیال، ایجاد مضامین اور ثنائے و بدائے کا استعمال ہے۔ عربی جملوں کی تضمین اور مضامین تازہ ایجاد کرنے میں دبیر بے نظیر ہیں۔ دبیر نے مرثیہ کے فکری معیار کو بلند کیا۔ شاعری میں ان کا تقابل اکثر میر انیس سے کیا جاتا ہے۔ اٹھارہ عیسوی سن 1275 ہجری شمسی کو مسلمانوں کے مذہبی رہنما سید جمال الدین اسد آبادی نے وفات پائی۔ سید جمال الدین کو فلسفہ، نجوم اور تاریخ جیسے علوم پر عبور حاصل تھا۔ وہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے علاوہ انگریزی، فرانسیسی اور روسی زبانیں بھی جانتے تھے۔ سید جمال الدین کو اتحاد بین المسلمین اور اسلامی ممالک میں سامراج مخالف تحریکوں کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی جوانی سے اسلامی سرزمینوں کا سفر کرنا شروع کیا اور ہمیشہ اسلامی قوموں کو متحد کرنے میں لگے رہے۔ انہوں نے عروۃ الوثقی کو پیرس میں اور لندن میں ضیاء الخافقین اخباروں کو شائع کر کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، جس کے باعث سامراج ان کا سخت مخالف ہو گیا۔ سید جمال الدین کی آرزو دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتحاد اور تمام اسلامی ملکوں کی حقیقی آزادی تھی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین آج کے پروگرام میں ہم مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے بعض واقعات کا جائزہ لیں گے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران سعودی عرب کے خلاف یمنی فورسز کا پانچواں دفاعی آپریشن عین الاسد پر بعض عراقی گروہوں کا حملہ اور اسی طرح پوپ فرانسس کے دورہ عراق کی خبریں بہت اہمیت کی حامل تھی کہ جس کا ہم یہاں پر مختصراً جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین یمن میں گزشتہ ہفتے متعدد واقعات رونما ہوئے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے 28 فروری کو خبر دی کہ یمنی فورسز نے سعودی عرب کے خلاف پانچویں دفاعی آپریشن میں بیک وقت ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں سے استفادہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے خلاف پانچواں دفاعی آپریشن چوتھے دفاعی آپریشن کے 8 ماہ بعد انجام پایا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے اس کاروائی میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور 2 جنوبی شہروں ابہا اور خمیس مشید کو نشانہ بنایا گیا۔ اہداف پر نشانے کے لحاظ سے بھی ریاض ایئرپورٹ اور فوجی مراکز جیسے حساس علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی ساز و سامان کے لحاظ سے بھی یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران خصوصی ڈرون آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ریاض میں اہم اہداف کو ایک ذوالفقار میزائل اور سماد 3 قسم کے 9 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک اور آپریشن کے دوران قاصف کے 2 قسم کے 6 ڈرون طیاروں نے ابہا اور خمیس مشید میں بھی سعودی فوجی اہداف پر حملے کیے۔ اس پانچویں دفاعی آپریشن کا اصلی پیغام یہ ہے کہ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسی بنا پر یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جارحین کے مسلسل حملوں میں اضافے اور اپنے عزیزوں کے محاصرے کے جواب میں ڈرون طیاروں اور سعودی عرب کے اندر پانچویں ریسپانس بیلنس کے نام سے مشترکہ اور بڑے حملے کی میزائل کاروائی انجام دی ہے۔ یمن کے سیاسی ماہر حسن البخیتی نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب اب شکست و ناامیدی کے مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ اس طرح سے کہ ٹیکٹک یا اسٹریٹجک لحاظ سے اب اس میں کسی جنگ میں شامل ہونے کی توانائی نہیں ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے گزشتہ بدھ کے روز جدہ میں آرامکو کمپنی پر حملہ کیا۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ ان میزائلوں کے ذریعے دقیق اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے کہا کہ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جب تک یمن کے خلاف جنگ اور محاصرہ جاری ہے سعودی اہداف پر حملے نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ ان میں مزید وسعت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے یمن اور یمنی قوم کے خلاف جاری سعودی اتحاد کے ظالمانہ محاصرے جاری رہنے پر ایک فطری اور قانونی رد عمل ہے۔ جمعرات کو بھی یمنی فوج اور عوامی کمیٹیوں نے ملک خالد اور آفاق کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا۔ ان تبدیلیوں کے رونما ہونے کے ساتھ ہی امریکی وزارت خزانہ نے منگل کو اعلان کیا کہ اس نے انصار اللہ یمن کے دو کمانڈروں کو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے بیان میں آیا ہے کہ بحریہ کے کمانڈر منصور السعدی اور فضائیہ کے کمانڈر احمد علی احسن الحمزی کے ناموں کا امریکی پابندیوں کی لسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ انصار اللہ نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا کہ امریکی پابندیاں کوئی نئی چیز نہیں ہیں اور یہ پابندیاں امریکہ کی جانب سے امن و صلح جیسے دعووں اور اس میں دلچسپی کے اظہار کے نہ صرف منافی ہیں بلکہ امن و صلح مخالف اقدام اور یمن کے خلاف جاری جارحانہ حملوں اور محاصرے میں جارحین کا ساتھ دینے کے مترادف ہیں۔ انصار اللہ نے اسی طرح کہا کہ واشنگٹن کے مواقف یمن کی قوم پر حملوں کے لیے جارحین کی حمایت کے غماز ہیں۔ سامعین، مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے ایک اور اہم واقعہ جو رونما ہوا وہ عراق میں عین الاسد امریکی فوجی چھاؤنی پر میزائل حملہ تھا۔ اس میزائل حملے میں جو بدھ کی صبح کو صوبہ الانبار کی فوجی چھاؤنی پر کیا گیا، ایک امریکی افسر اور دو فوجی مارے گئے۔ امریکہ کی زیر قیادت داعش مخالف نام نہاد اتحاد کے ترجمان وین ماروٹو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ 10 کیتوشار راکٹوں سے عین الاسد ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے بدھ کو مغربی عراق میں واقع عین الاسد فوجی چھاؤنی پر راکٹ حملے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عراقی عوام کے سلسلے میں ہماری قومی و اخلاقی ذمہ داری اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت نہ دیں، اور عراق کو علاقائی و بین الاقوامی تنازعات سے خود کو دور رکھنا چاہیے اور مکمل طور پر عراقی ترجیحات کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ اس حملے پر رد عمل میں وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ کوئی جلد بازی یا غیر ارادی فیصلہ نہ کریں کہ جس سے مزید کشیدگی پیدا ہو یا دشمن کے علاقے میں کھیلیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی امریکی فوجی چھاؤنی عین الاسد پر میزائل حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں میزائل حملہ کرنے والے عناصر کا پتہ لگائیں گے۔ عراق میں امریکہ کے فوجی مراکز پر حملوں میں گزشتہ مہینوں کے دوران بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان حملوں کی اصلی وجہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر مبنی 5 جنوری 2020 کے بل پر حکومت کے ذریعے عمل درآمد نہ کرنے کے سبب عراقی قوم میں پیدا ہونے والی مایوسی ہے۔ ساتھ ہی عراقی گروہ عراق یا شام کی مزاحمت کے خلاف امریکہ کے ہر قسم کے حملے کا جواب دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکی لڑاکا طیاروں نے جمعہ 26 فروری کو عراق اور شام کے سرحدی علاقے الوکمال میں مزاحمتی فورسز کے ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک شخص شہید اور 4 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ فرانسس جمعے کو 3 روزہ دورے پر عراق پہنچے، جہاں ان کا استقبال عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے کیا۔ کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سے پوپ کا یہ پہلا غیر ملکی سفر ہے۔ عراق کے سیاسی اور ثقافتی حلقوں میں پوپ کے دورے کا عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع انعکاس ہوا ہے۔ عراق کی مجلس اعلی اسلامی کے اسپیکر شیخ حمام حمودی نے ایک پیغام شائع کر کے پوپ فرانسس کے دورہ عراق کو عراق کی تہذیب اور تاریخی حیثیت کی علامت بتایا، اور عراق کے مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے ساتھ پوپ کی ملاقات کو اسلام کی عظیم و شان و منزلت اور بھائی چارے، عدل و انصاف، امن و صلح اور اخوت و برادری پر مبنی اقدار کی حفاظت میں عراق کے عظیم کردار پر تاکید کی اور اسے ایک تاریخی پیغام بتایا۔ سامعین، عراق کے کلدانی آشوری چرچ کے رہنما پیٹرک لوئس رافائل ساکو نے بھی کہا کہ نہ صرف عیسائی برادری بلکہ سارے عراقی پاپ کے دورے عراق کے مشتاق ہیں۔ بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل اتاشی غلام رضا ابازری نے بھی پاپ کے دورہ عراق کے سلسلے میں ایک ٹویٹ کے ذریعے اس دورے کو عراق کی گہری جڑوں والی تہذیب، تاریخ، مرجعیت، حوزہ علمیہ اور علاقے اور دنیا میں اس کے اہم کردار کی علامت قرار دیا۔ پاپ کے دورے کے لیے عراق کے انتخاب کی ایک وجہ اس ملک کی عیسائی آبادی ہے۔ الجزیرہ نے بھی 4 مارچ کو باربرا بیبلیو کی تحریر کردہ رپورٹ میں لکھا کہ 2003 میں عراق پر امریکی حملے سے پہلے تقریباً 15 لاکھ عیسائی عراق میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اس اقلیتی فرقے کے صرف 3 لاکھ عیسائی ہی عراق میں باقی رہ گئے ہیں۔ اس وقت اب تک 58 کلیساؤں کو یا نقصان پہنچا ہے یا وہ نابود ہو گئے ہیں، اور داعش دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھی بہت سے عیسائی موصل میں ہلاک کر دیے گئے ہیں، اور بہت سے عراقی کردستان کے شہر اربیل فرار کر گئے کہ جہاں ان دنوں عراق کے عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ کے ایک اور حصے میں کہا ہے کہ موصل میں، کہ جہاں 2003 سے قبل عیسائیوں کی تعداد 5 لاکھ کے قریب بتائی جاتی تھی، صرف 150 افراد اس شہر کو واپس لوٹے اور بقیہ اس شہر کو نہیں لوٹے۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاپ فرانسس نے شہر بغداد میں عراقیوں سے اپیل کی کہ وہ مذہبی اقلیتوں کی قدر جانیں اور اپنے عیسائی بھائیوں کے ساتھ ایک قیمتی سرمایہ کے طور پر سلوک روا رکھیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی عرائض لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، جس میں آپ نے علاقائی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جائزے سماعت فرمائے، اور اب وقت ہوا ہے اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آغاز میں بعض اخبارات کی اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ ایران کی سرخی ہے، یورپ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اپنی بے علمی ختم کرے صدر روحانی۔ واشنگٹن پوسٹ کی سرخی ہے، امریکہ نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مشترکہ عبوری حکومت کی پیشکش کی۔ روزنامہ العرب کی سرخی ہے، زخموں سے چور عراق میرے دل میں ہے پوپ فرانسس۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلی خبریں۔ ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ سیاست روس کی سرخی ہے، سپریم لیڈر کے ایک اشارے پر تل ابیب اور حیفا خاک کا ڈھیر بن جائیں گے وزیر دفاع۔ اخبار زن میں لکھتا ہے کہ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے ایران کے خلاف صہیونیوں کی دھمکیوں کا ذکر کرتے ہوئے قائد انقلاب اسلامی کے کچھ برس پہلے کے اس بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر صہیونیوں نے حماقت کی تو تل ابیب و حیفا کو خاک کے ڈھیر میں بدل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کمانڈر کا یہ فرمان منصوبے کی شکل میں موجود ہے، اور ایک اشارے پر اس پر عمل کر دیا جائے گا. وزیر دفاع نے کہا کہ طاقت ایسی چیز ہے جو آج کی طاقتوروں کی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ بے حد ذلیل و خوار ہوگا. انہوں نے کہا کہ خود مختاری کا واحد راستہ طاقتور بننا ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ آج اسلامی جمہوری ایران ہر طرح سے طاقتور ہے اور اپنی قوم کے ہر طرح سے تحفظ کی طاقت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران آج علاقائی طاقت ہے اور مختلف ملکوں میں استقامتی تنظیمیں اسلامی انقلاب کی طاقت کا مظہر ہیں. سامعین, اخبار القدس العربی کی سرخی ہے, حقوق نسواں, آمریت و جمہوریت کا فرق. اخبار لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں کامیاب خواتین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی ایک مثال ہندوستانی نژاد امریکی خاتون کملا ہیرس ہیں. امریکہ میں تو فلسطینی نژاد رشیدہ طلیب اور صومالی نژاد الہام عمر کی بھی مثال دی جاتی ہے. البتہ انگلا مرکل کا ذکر بھی ضروری ہے, جو دنیا کے ایک بڑے ملک کی برسوں سے قیادت کر رہی ہیں. دنیا میں 20 ایسے ممالک ہیں جہاں کی قیادت خواتین کے ہاتھوں میں ہیں. ہنسودا فاتو اسرائیل کی مخالفت کے باوجود عالمی عدالت میں اہم عہدہ حاصل کرتی ہیں. ویسے آنگ سانگ سوجی جیسی بظاہر کامیاب خواتین بھی ہیں, جو ہزاروں روہنگیا خواتین اور بچوں پر ظلم و زیادتی کرنے والوں کی حمایت کرتی نظر آتی ہیں. جمہوریت میں خواتین پر ظلم کی ایک مثال جاپان بھی ہے, جہاں کی برسر اقتدار پارٹی نے خواتین کے خلاف کئی سخت قسم کے قدم اٹھائے ہیں. عرب دنیا میں خواتین کا حال تو سب سے عیاں ہے. اسی طرح صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کے تحت فلسطینی خواتین کے مصائب سے بھی بہت سے لوگ آگاہ ہیں. اور سامعین, اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے, ہم حریف نہیں. کوارڈ میٹنگ سے کچھ دن پہلے دہلی سے بیجنگ کا خطاب. روزنامہ صحافت, انتخابی موسم میں اسلام کے ترجمان بنے قریشی. ڈیلی پاکستان, پاکستانی خواتین قوم کی خوشحالی اور وقار میں حصہ لے رہی ہیں. آرمی چیف کا یوم خواتین پر پیغام, اور اب کچھ تفصیلی خبریں. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخی ہے, سوئٹزرلینڈ ریفرنڈم میں نقاب پر پابندی کی تجویز منظور. اخبار لکھتا ہے کہ سوئس رائے دہندگان نے اتوار کو ہونے والے بائنڈنگ ریفرنڈم میں نقاب پر پابندی لگانے کی انتہا پسند دائیں بازو کی پیش کردہ تجویز کو معمولی اکثریت سے منظور کر لیا ہے. اے ایف پی کے مطابق 51.21% رائے دہندگان نے چہرہ ڈھانپنے پر پابندی کی حمایت کی. براہ راست جمہوریت کے سوئس نظام کے تحت اس تجویز میں اسلام کا براہ راست ذکر نہیں کیا گیا ہے, اور اس کا مقصد سڑکوں پر پرتشدد مظاہرین کو ماسک پہننے سے روکنا ہے. اس کے باوجود مقامی سیاستدانوں, میڈیا اور مہم چلانے والوں نے اسے برقعے پر پابندی قرار دیا ہے. ریفرنڈم کمیٹی کے چیئرمین اور سوئس پیپلز پارٹی کے رکن پارلیمان والٹر ہوم نے ووٹ سے قبل کہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہماری روایت ہے کہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں, یہ ہماری بنیادی آزادیوں کی علامت ہے. اس تجویز میں COVID-19 کی وبا کی پیشنگوئی کی گئی ہے, جس میں انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام بالغان کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے, اور ریفرنڈم کو متحرک کرنے کے لیے 2017 میں ضروری سپورٹ اکٹھی کی گئی. سامعین, ہندوستان سے شائع ہونے والے روزنامہ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے, لفظ جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے, امام علی مقصود فلاحی. اخبار لکھتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جس میں جہاد کو بدنام کیا جا رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا بانی قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاد اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ جہاد محض قتال، جنگ یا دشمن کے ساتھ مہازارائی کا نام نہیں، بلکہ امن و امان کو عام کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد اس وقت ہر مومن پر فرض ہو جاتا ہے جب کفار مسلمانوں کے خلاف کھلی جنگ پر اتر آئیں اور ان پر ناحق ظلم و ستم کا بازار گرم کریں۔ اس وقت جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ اس ظلم و ستم کا خاتمہ کر سکیں اور امن و سلامتی کو یقینی بنا سکیں۔ جہاد کا اصل مقصد ملک اور معاشرے میں امن و امان کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ بقول نرسنگا نند سرسوتی کے دنیا کو تباہ کرنا۔ سمعین، پروگرام کے اس حصے میں دنیا کچھ خبر ایجنسیوں کی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایرنا کی سرخی ہے، آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات، جواد ظریف نے امریکہ کی تمام پابندیاں ہٹانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، صہیونی حکومت نے 11 حاملہ خواتین سمیت 35 خواتین کو قید کر رکھا ہے۔ سومریا نیوز کی سرخی ہے، پوپ فرانسس نے غرق ہونے والے بچے اعلان کردی کے والد سے ملاقات کی۔ سمعین، تسنیم نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، یمنی فوج کا بیان جاری، سعودی عرب میں میزائلوں اور ڈرون طیاروں سے حملہ۔ نیوز ایجنسی زند میں لکھتی ہے کہ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحیٰ سری نے کہا ہے کہ اتوار کی شام سعودی عرب کے اندر 8 میزائلوں اور 14 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یمن کی میزائل یونٹ نے اس وسیع آپریشن میں سعودی عرب کے اندر داخل ہو کر حملے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کا ایک نشانہ راست تنورا میں آرامکو کمپنی تھی۔ یمن کے فوجی ترجمان نے بتایا کہ دمام میں بھی کچھ فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اسیر اور جیزان میں بھی 4 خودکش ڈرون طیاروں اور 7 میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وسیع آپریشن یمنیوں کا قانونی حق ہے جو سعودی اتحاد کے محاصرے اور جہریت کا جواب ہے۔ اور سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی آرا سے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات۔ اور پروگرام افکار و نظریات کے بعد آپ سن سکیں گے ہفتہ وار پروگرام اقتصاد نامہ۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اقتصاد نامہ۔ حسین تقوی کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، اس بات کے کافی قرائن و شواہد موجود ہیں کہ میانمار کی فوج اور حکومت نے ریاست راخائن یا اراکان میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف منظم طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے حقوق کی اتنے بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کی گئی ہے کہ ان کی زندگی ہر لحاظ سے متاثر ہوئی ہے، جبکہ میانمار حکومت 1966 کے اقتصادی، سماجی اور ثقافتی بین الاقوامی معاہدے اور شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے، بچوں کے حقوق کے کنونشن اور عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازی رویے کی ممانعت کے کنونشن اور انسانی حقوق سے متعلق دیگر کئی بین الاقوامی معاہدوں کی رکن ہے۔ اس سے قطع نظر کہ میانمار کی حکومت کئی بین الاقوامی معاہدوں کی رکن ہے اور میانمار کی حکومت اور فوج انسانی حقوق پر عمل کرنے کی پابند ہے، خود میانمار کے داخلی قوانین کے مطابق بھی میانمار کی حکومت روہنگیا مسلمانوں کے انسانی حقوق ادا کرنے کی پابند ہے۔2008 میں پاس ہونے والا میانمار کا قانون قومی نسلوں کی حمایت پر زور دیتا ہے۔ میانمار کے آئین کی فصل 8 کے مطابق تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور ان میں مساوات، تعلیم اور حفظان صحت جیسے حقوق بھی شامل ہیں۔ خود سرانہ گرفتاریوں کی ممانعت ہے، لیکن آئین کی واضح دفعات کے باوجود میانمار حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کو ان کے تمام انسانی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، بلکہ ان پر شدید تشدد کر کے ان کو بنگلہ دیش فرار ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ میانمار کے اپنے قوانین سے قطع نظر، جن میں تمام شہریوں کے حقوق کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے اور حکومت ان پر عمل کرنے کی پابند ہے، کسی بھی ملک میں اس کے شہریوں کی شہریت سلب کیا جانا ان کے انسانی حقوق کے خلاف جرم قرار دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق جن پر عمل کرنا میانمار حکومت کا فریضہ ہے، کسی بھی شہری کی شہریت کو سلب کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے۔ بہرحال میانمار کی حکومت اور فوج نے تمام بین الاقوامی اصول و قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نہ صرف روہنگیا مسلمانوں کی شہریت سلب کی ہے، بلکہ انتظامیہ نے ان کا قتل عام اور ان کو اپنے گھر سے بے گھر بھی کیا ہے۔ یہ امر بین الاقوامی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ میانمار کے اور بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین میں واضح طور پر مندرج ہونے کے باوجود کہ ہر شخص کو اس ملک کی شہریت اختیار کرنے کا حق ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوا ہے، میانمار کی حکومت نے سن 1082 میں روہنگیا مسلمانوں کی شہریت سلب کر لی اور ان کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ علاوہ ازیں میانمار کے آئین میں بات صاف طور پر لکھی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کی مذہبی منافرت پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ میانمار حکومت سب کچھ جانتے ہوئے بھی مذہب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ملک کی بدھسٹ اکثریت اور مسلمان اقلیت کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، نیز ان کو اپنے پشتینی دیہاتوں سے نکال باہر کرنے اور ان کو ایزائیں دینے اور ان کے قتل عام کی زمین ہموار کر رہی ہے۔ یہ جارحانہ اور مجرمانہ کام نسل و مذہب کی حفاظت نامی غیر قانونی تنظیم جیسی نسل پرست تنظیموں کے ذریعے کرایا گیا ہے، جن کو میانمار کی فوج کی بھی کھلم کھلا حمایت حاصل ہے، جبکہ واجب العمل بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق میانمار سمیت تمام حکومتیں اپنی سرزمین پر رہنے والے افراد کا احترام کرنے کی پابند ہیں، چاہے لوگوں کا مذہب اور دین کچھ بھی ہو۔ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف روا رکھے گئے قومی اور مذہبی رویے کے بہت وسیع اور سسٹمیٹک پہلو ہیں، جن میں آمد و رفت کے حق آزادی کی خلاف ورزی، رہائشی جگہ کے انتخاب کی آزادی کے حق کی پامالی اور بچوں کو تعلیم، صحت اور غذا کی عدم فراہمی وغیرہ شامل ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر ہر شخص کو اپنے ملک کے اندر آزادانہ آمد و رفت اور اپنے رہنے کی جگہ کا آزادانہ انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی اصول و قوانین کے برخلاف ریاست راخائن میں روہنگیا مسلمانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے سرکاری اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیگر اہم انسانی حقوق جن سے روہنگیا مسلمانوں کو میانمار کے داخلی قوانین اور بین الاقوامی اصول و قوانین کے برخلاف محروم رکھا گیا ہے، ان میں روہنگیا لوگوں کے دیہاتوں میں، جہاں یہ لوگ کئی صدیوں سے نسل در نسل رہتے آئے ہیں، روہنگیا لوگوں کے حق مالکیت کی خلاف ورزی بھی شامل ہے۔ ادھر انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی دفعہ 17 میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو انفرادی یا اجتماعی طور پر حق ملکیت حاصل ہے اور کسی سے بھی اس کا حق ملکیت خود سرانہ طور پر نہیں چھینا جا سکتا، لیکن میانمار بھی اقوام متحدہ کے دیگر رکن ممالک کی طرح اس اعلامیے پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ لیکن میانمار حکومت نے روہنگیا مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر کے اور ان کے مال و اسباب کو غصب کر کے روہنگیا مسلمانوں کے حق مالکیت کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ میانمار کی حکومت نے ایک غیر انسانی اور تمام بین الاقوامی معاہدوں کے منافی ایک اقدام کے تحت روہنگیا مسلمانوں کے گھروں اور ان کی زمین جائیداد تباہ کر کے مسلمانوں کے غذا کے حصول کے حق کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ روہنگیا مسلمانوں پر فوج اور انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں کے دوران ان کے دیہاتوں اور زرعی زمینوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، جس سے گاؤں والوں کے لیے غذا فراہمی کا سرچشمہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں روہنگیا مسلمانوں کو غذائی اشیاء کی قلت کا شدید ترین سامنا ہوتا ہے۔ میانمار کی حکومت کا یہ اقدام انسان حقوق کے عالمی اعلامیہ کی دفعہ 25 کے منافی ہے۔ متعدد بین الاقوامی معاہدوں کی بنیاد پر غذا تک رسائی کے حق کی اہمیت کے پیش نظر اس حق کی خلاف ورزی کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اہم مسئلہ جو میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی تشویش کا باعث بنا ہے وہ ان کے بچوں کا تعلیم سے محروم ہونا ہے۔ سیاست راکھائن یا اراکان میں شرح خواندگی سب سے نچلی سطح پر ہے، اور روہنگیا قوم کو منصوبہ بند طریقے سے ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسی تعلیم سے دور رکھا گیا ہے۔ روہنگیا مسلمانوں کے بچے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکتے۔ یونیورسٹی میں ڈاکٹری اور انجینئرنگ پڑھنے کے لیے ان کے پاس شہریت والا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، جو ان کو نہیں دیا جاتا۔ بے گھر ہو جانے والے روہنگیا مسلمانوں کے بچوں کی حالت تعلیم کے سلسلے میں اور بھی بدتر ہے۔ حفظان صحت کے بارے میں تو روہنگیا مسلمانوں کی حالت شدید طور پر ابتر ہے۔ ادویات اور ڈاکٹر تک روہنگیا مسلمانوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کو بہت سی معتبر رپورٹیں ملی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو علاج معالجے اور ادویات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق طبی مراکز سے روہنگیا مسلمانوں کو دور رکھنا، جس سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، صحت و سلامتی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اگر منصفانہ علاج معالجے میں تاخیر کی جائے تو یہ حق زندگی کی خلاف ورزی ہے اور اس کے ذمہ دار سزا کے مستحق ہیں۔ دسمبر سن 2019 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کر کے روہنگیا مسلمان اور میانمار کی دیگر اقلیتوں کے انسانی حقوق کی پامالی کے متعدد واقعات کی مذمت کی تھی۔ میانمار کی جیلوں میں اذیت رسانی، عصمت دری اور قتل نیز خود سرانہ گرفتاریاں میانمار حکومت کے ذریعے ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ثبوت ہیں، جن کا ذکر مذکورہ قرارداد میں کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی ناقابل تصور اذیت رسانی کے ثبوت و شواہد اتنے واضح تھے کہ جنرل اسمبلی کی قرارداد 134 موافق ووٹوں اور 9 مخالف ووٹوں سے پاس ہوئی، جبکہ 28 رکن ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ابھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران کے مغرب میں آذر مشترکہ آئل فیلڈ سے پیداوار شروع۔ دعا گزشتہ 11 مہینوں کے دوران ایران کی تجارت کا حجم 65 ارب 50 کروڑ ڈالر، افغانستان کے راستے وسطی ایشیا کو برآمدات میں پاکستان کی کامیابی۔ ایران کے آزر مشترکہ آئل فیلڈ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے اور اس سے یومیہ 65,000 بیرل تیل کی پیداوار ہوگی۔ آزر آئل فیلڈ کو ایرانی کنسرشم نے 1 ارب 40 کروڑ یورو کی لاگت سے مکمل کیا ہے۔ یہ مشترکہ آئل فیلڈ ایران اور عراق کی سرحد پر صوبے ایران کے اناران بلاک میں واقع ہے اور اب تک اس سے 36 ملین بیرل تیل نکالا جا چکا ہے، جبکہ اس میں تیل کا کل ذخیرہ 4 ارب بیرل سے زیادہ ہے۔ جیولوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آئل فیلڈ اپنی ساخت کے اعتبار سے کھدائی کے لیے بہت ہی پیچیدہ تھی۔ گزشتہ 11 مہینوں کے دوران ایران کی مجموعی تجارت کا حجم 65 ارب 50 کروڑ ڈالر رہا ہے کہ جس میں برآمدات کا حصہ 31 ارب 19 کروڑ 80 لاکھ ڈالر جبکہ درآمدات کا حصہ 34 ارب 32 کروڑ 10 لاکھ ڈالر تھا۔ ایران کے محکمہ کسٹم کے ترجمان سید روح اللہ لطیفی نے اس بارے میں کہا کہ یہ تجارت وزن کے لحاظ سے 134 ملین ٹن تھی، جس سے تقریباً 104 ملین ٹن برآمدات اور تقریباً 31 ملین ٹن درآمدات تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہینے کے دوران ایران کی غیر ملکی تجارت 6 ارب 81 کروڑ 70 لاکھ ڈالر تھی کہ جس میں برآمدات 3 ارب 13 کروڑ 50 لاکھ ڈالر اور درآمدات 3 ارب 68 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھی۔ افغانستان کے ساتھ تجارت میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے اور اسی طرح وسطی ایشیا کی صارف منڈی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی کوششیں کامیابی کے قریب پہنچ رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں افغانستان کے راستے پاکستان کی برآمدی کھیپ تاجکستان پہنچ گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صوبہ خوست میں غلام خان سرحد تیسری تجارتی سرحد ہے جو مستقل طور پر کام کر رہی ہے، اور پاکستان کے تازہ پھل اور سبزیاں شیر خان بندر سرحد کے ذریعے تاجکستان پہنچ گئی ہیں۔ افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت فواد احمدی نے کہا ہے کہ اس برآمدی کھیپ میں 30 ٹن پھل اور سبزیاں شامل ہیں کہ جو بندر غلام خان سرحد کے ذریعے داخل ہوئیں اور افغانستان کے راستے صوبہ قندوز سے تاجکستان منتقل کی گئی تھیں۔ انہوں نے تجارتی اور ٹرانزٹ سامان کے لیے سرحد کے کھلنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس سے علاقے کے ملکوں کے مابین تجارتی تعلقات کے فروغ میں ایک مثبت قدم قرار دیا۔
ناظرین، ایک ایسے وقت میں کہ جب کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی درآمدات اور برآمدات اور تجارت کو سخت نقصان پہنچا تھا، روس کے لیے ایران کی برآمدات میں ریکارڈ 105% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
رشین فیڈریشن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کاظم جلالی نے کہا ہے کہ 2020 میں روس کے لیے ایران کی برآمدات تقریباً 80 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں کہ جو اس سے گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 105% اضافے کو ظاہر کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود کہ دنیا کورونا بحران کا شکار تھی اور بین الاقوامی تجارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، لیکن ایران اور روس کے تعلقات کے بارے میں معاملہ بالکل الٹ ہو گیا، اور روس کے محکمہ کسٹم کے باضابطہ اعداد و شمار کے مطابق روس کے لیے ایران کی برآمدات میں 104.5% اضافہ ہوا۔
ناظرین، ایران میں چمڑے کی صنعت جو تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے اور اس کی ذیلی صنعتیں جن میں جوتے تیار کرنے، لیدر پروڈکٹس اور دوسری صنعتیں شامل ہیں، وہ بھی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران میں جوتے تیار کرنے کی صنعت کا شمار ایران کی اہم اور نمایاں صنعتوں میں ہوتا ہے، اور یہ نہ صرف خام مال کی ضرورت کو پورا کرتی ہے بلکہ علاقائی اور عالمی مارکیٹوں کی ضروریات کو بھی پورا کرنے کی توانائی رکھتی ہے۔ ایرانی چمڑے کا شمار بھی دنیا کے اعلیٰ چمڑوں میں ہوتا ہے کہ جو اعلیٰ کوالٹی کے جوتے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایران کی بہترین لیدر مصنوعات کو عالمی سطح پر رجسٹر رجسٹرڈ کرانے کی کوشش سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صنعت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ ایران میں چمڑا تیار کرنے کی صنعت جوتے کی تیاری کے سلسلے میں ایک اہم صنعت شمار ہوتی ہے، اور ایران میں عالمی معیار کے جوتے تیار کیے جا رہے ہیں۔ خام چمڑے کی فروخت کے بجائے اس سے مختلف مصنوعات تیار کرنے، خاص طور پر جوتے، پرس اور دیگر مصنوعات تیار کرنے سے نہ صرف روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ان کی برآمد سے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا۔ دوسری جانب ایران کے جوتے کی صنعت ایک اہم صنعت کی حیثیت سے قدرتی اور مصنوعی چمڑے کی صنعتوں، جوتے کے تلبے کی تیاری، ٹیکسٹائل اور کیمیکل کی صنعتوں کی ترقی میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ قدرتی اور مصنوعی چمڑے سے تیار شدہ جوتے، پرس اور دیگر مصنوعات کی صنعت سے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر 500,000 افراد وابستہ ہیں۔ ایران میں سالانہ تقریباً 35 کروڑ جوتے تیار ہوتے ہیں، اور ایران میں جوتوں کی صنعت کی برآمدات سالانہ $150 ملین ہے، کہ جسے کئی گنا بڑھایا جا سکتا ہے۔
ایران میں چمڑے اور جوتے تیار کرنے کی صنعت، رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم پیش کر رہے ہیں بعض عالمی اقتصادی خبریں، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
کورونا وائرس کے باوجود دنیا کے فوجی اخراجات میں زبردست اضافہ، فوسیل ایندھن میں سرمایہ کاری روکنے کے لیے عالمی بینک سے یورپ کا مطالبہ، تحقیق و ترقی کے لیے چین نے $378 ارب مختص کر دیے۔ برطانیہ کے ایک تھنک ٹینک کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2020 میں دنیا کے فوجی اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ فرانس پریس کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے باوجود 2020 میں دنیا کے فوجی اخراجات میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے۔ اس ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں دنیا کے فوجی اخراجات $1,10 ارب سے تجاوز کر گئے، کہ جو اس سے گزشتہ سال کی نسبت 3.9% زیادہ تھے۔ امریکہ بدستور فوجی اخراجات کے اعتبار سے گزشتہ سال دنیا میں پہلے نمبر پر تھا، اور دنیا کے کل فوجی اخراجات کا 40% یعنی $738 ارب امریکہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یورپ کے اعلی حکام نے عالمی بینک کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آب و ہوا اور موسم کی صورتحال میں تبدیلی کے بارے میں اپنی حکمت عملی کو وسیع کرے، اور پوری دنیا میں تیل اور کوئلے سے متعلق تمام منصوبوں میں سرمایہ کاری کو ختم کر دے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ان یورپی حکام نے اسی طرح عالمی بینک سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ بتدریج قدرتی گیس کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کو بھی ختم کر دے۔ 6 صفحات پر مشتمل اس خط میں عالمی بینک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ترقی پذیر ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کو کم کرنے کے لیے جو بجٹ فراہم کر رہا ہے اس میں نہ صرف اضافہ کرے بلکہ سلسلے میں مزید اقدامات بھی انجام دے۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2020 میں تحقیق و ترقی کے لیے چین کا بجٹ اس کی مجموعی قومی پیداوار کا 2.4% تھا، کہ جو 2019 کے نسبت 10.3% زیادہ تھا۔ چینی حکام پیپلز نیشنل کانگریس میں ٹیکنالوجی میں خود کفالت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان اقدامات کی مزید تفصیلات بیان کریں گے۔ چین کی تیز رفتار ترقی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کی پالیسیوں نے ٹیکنالوجی میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے بیجنگ کی کوششوں کو تیز کر دیا ہے۔ چین نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اقتصادی ترقی کے اگلے مرحلے کے لیے 5G ٹیکنالوجی سمیت دیگر اہم ٹیکنالوجیوں کی ڈیزائننگ میں تیزی لائے گا۔
ناظرین، امریکہ میں جو بائیڈن نے برسر اقتدار آنے کے بعد سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بعض پالیسیوں کو ریورس کر دیا، لیکن چینی کمپنیوں پر پابندی لگانے کی پالیسی کو جاری رکھا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
امریکہ کی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بعض چینی کمپنیوں پر پابندی لگانے کی ٹرمپ کی پالیسی پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ بہت سی امریکی کمپنیوں کی سخت مخالفت کے باوجود امریکہ کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بعض چینی کمپنیوں کے بارے میں ٹرمپ کی پالیسی کو جاری رکھنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے ایوان تجارت اور دوسری بہت سی امریکی کمپنیوں نے امریکی وزارت تجارت کے نام ایک خط میں اس قانون پر عمل درآمد کے سلسلے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون پر عمل درآمد کی وجہ سے امریکی حکومت کسی محدودیت کے بغیر چینی کمپنیوں کے ساتھ امریکی کمپنیوں کے معاملات میں مداخلت کر سکے گی اور یہ چیز امریکہ کے تجارتی قوانین سے کسی بھی طرح سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔
ناظرین، پروگرام اقتصاد نامہ آپ تہران اسٹوڈیو سے براہ راست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اب اگلے موضوع کی جانب۔ جوں جوں ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ کیسٹ، ٹیپ ریکارڈر اور اسٹل کیمرے وغیرہ ماضی کا قصہ بن گئے، اور ٹیکنالوجی کی مزید ترقی سے کچھ اور چیزیں بھی اسی ماضی کا حصہ بن جائیں گے، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تار والا ہیڈ فون اور ڈیجیٹل کیمرے تک شامل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ٹیکنالوجی میں ہونے والی حالیہ ترقی پہ ایک نظر ڈالنے سے بخوبی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اب بہت سی مصنوعات اور چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ قریب آ چکی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہیں، اور شاید 2021 کے آخر تک ان کا خاتمہ ہو جائے اور وہ دیگر کئی مصنوعات کی مانند تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ ان چیزوں کے چند نمونے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تار والے ہیڈ فون۔ آج صارفین تار والے ہیڈ فونز کے بجائے ہینڈز فری ہیڈ فون بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح وہ زیادہ آسانی اور آزادی کے ساتھ اپنا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ہارڈ ڈسک کا استعمال۔ اکثر افراد اپنی معلومات ذخیرہ کرنے کے لیے ہارڈ ڈسک استعمال کرتے ہیں، کہ جو بہت زیادہ اطلاعات ذخیرہ کر سکتی ہیں۔ ڈیجیٹل کیمرے۔ اسمارٹ فونز کے کیمروں نے حالیہ برسوں کے دوران اتنی زیادہ ترقی کی ہے کہ اب کیمرے اور اس کی دیگر چیزوں کے بیک کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اور اسمارٹ فون کا کیمرہ بخوبی ڈیجیٹل کیمرے کا کام انجام دیتا ہے اور بہترین تصاویر کھینچتا ہے۔ اینالاگ گھڑیاں۔ اب مارکیٹ میں ایسی سستی اسمارٹ واچز آ گئی ہیں کہ جو متنوع ڈیزائن اور کارکردگی کی حامل ہیں، اور صارفین کا ان کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے اور وہ ان کے لیے مختلف کام انجام دیتی ہیں، جس کی وجہ سے روایتی گھڑیوں کی طرف رجحان میں کمی آ رہی ہے۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام پہ پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔
Thank you.